بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. 23 اعتراضات پر غامدی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج اس سلسلے کی 53 نشست ہے, 53rd ایپیسوڈ, اور ایک نئے اعتراض نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں. غام صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کا جو نیا اعتراض, نیا پہلو, نیا اشکال جو آپ کے افکار پہ پیش کیا جاتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا چرچا بھی ہوتا ہے, وہ جنت کی حور کے حوالے سے ایک رائج نقطہ نظر ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت کا ایک اجماعی فہم ہے, امت کا ایک اجماعی نقطہ نظر ہے, جس سے آپ نے انحراف کیا ہے, بالکل ہی مختلف منفرد رائے دی ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں دی. کیا نقطہ نظر ہے, میں مختصرا بتا دیتا ہوں کہ جنت کی حور ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ الگ مخلوق ہے, جو جنت میں جانے والے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ تخلیق کریں گے. ان کا دنیا کی عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسا کہ غامدی صاحب نے مختلف سوال و جواب اور بیانات میں بیان کیا تھا. غام صاحب, آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے, عام طور پر یہ ایک بات مانی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی رائے, کوئی بھی ایسا نظریہ جو امت میں موجود ہے, اگر وہ انسانی عقل, جدید دور کے تقاضے, یہ پڑھے لکھے انسانوں کو سمجھایا نہ جا سکے, بتایا نہ جا سکے, تو غامدی صاحب اس کی ایک تاویل کر دیتے ہیں, ایک نیا نقطہ نظر پیش کر دیتے ہیں. پہلا سوال, بنیادی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حور کے اس پورے تصور پر کیا آپ کو عقلی طور پہ کوئی اشکال تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنا دیں, نہ ماں باپ ہیں, اس کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے جدید دور میں؟ یہ نیا نقطہ نظر آپ کے ہاں پیدا کیسے ہوا؟ کیا کوئی عقلی مغالطہ پیش نظر تھا؟
اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. یہ سوال اس سے پہلے بھی آپ بارہا پوچھ چکے ہیں, اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں, وہ دیانتداری کے ساتھ اس بات پہ غور کریں کہ جو شخص جنت کو مانتا ہے, دوزخ کو مانتا ہے, جو جنات کو مانتا ہے, ملائکہ کو مانتا ہے, تو یہ سب چیزیں کیا موجودہ زمانے کے لوگوں کی عقل پر پوری اترتی ہیں؟ کیا ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ پیغمبروں کے معجزات کو اگر میں بیان کرتا ہوں, اور میں نے اپنی تفسیر میں ان کی وضاحت کی ہے اور بارہا ان پر گفتگو کی ہے, تو کیا ان کو عقلی طور پر یہ لوگ قبول کرتے ہیں؟ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ جب آپ اس کائنات کے خالق کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو پھر خالق جو اطلاع بھی ہمیں دے گا اس کو ماننا یہ خود عقل کا تقاضا ہے. یعنی عقل انسانی جب یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک علیم و حکیم ہستی ہے, جب یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ عالم اس کا بنایا ہوا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا وہ ایک نئی مخلوق نہیں پیدا کر سکتا؟ جس نے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا کر دیں, اور آپ ہر روز ایک نئی مخلوق کو دریافت کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں یہ گمان کروں گا؟ تو میرے نزدیک یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر کوئی تبصرہ بھی کیا جائے. کوئی آدمی جو دیانتداری سے مجھے سنتا ہو, میری بات پہ غور کرتا ہو, وہ بقائمی ہوش و حواس یہ باتیں نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ایک طرف رکھیے, اور اصل موضوع کو سمجھنے کی ہم صحیح کرتے ہیں. یہ جو موضوع ہے, یعنی جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے, پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس موضوع کا ماخذ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی ہم دین کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے, تو پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہونے والے ارشادات ہیں. اسی ترتیب سے چیزوں کو دیکھا جائے گا. یعنی یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں سنت ثابتہ کا تو کوئی سوال نہیں ہے, اس لیے کہ یہ عملی نوعیت کی چیز نہیں ہے, یہ ایک علمی اطلاع ہے. جس طرح کہ جنت کے بارے میں ہمیں بہت سی اطلاعات قرآن سے ملتی ہیں, اور ان کی بعض توضیحات, ان کی بعض تفصیلات ہم حدیث سے بھی جانتے ہیں, تو اسی نوعیت کی چیز ہے.
بالکل ٹھیک,
اسی نوعیت کی چیز ہے. تو ان دونوں ماخذ کو پہلے ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی اللہ کی بات کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کی بات کیا ہے. یہ دونوں ماخذ جو تفصیلات بیان کرتے ہیں ان کو پہلے سامنے رکھیے, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان میں کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے, کیا مسلمانوں کا علم اس کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے, اور فی الواقع وہی بات کہتا ہے کہ جو اس وقت پیش کی جا رہی ہے. یعنی اس ترتیب سے ہم اس ساری بات کا جائزہ لے لیتے ہیں. قرآن مجید کو جب آپ اٹھاتے ہیں, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک تو پہلے اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جنت کا معاملہ ہو، دوزخ کا معاملہ ہو، قیامت کا معاملہ ہو، حشر نشر کا معاملہ ہو، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ متشابہات کا اسلوب ہے۔
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی یہ طریقہ کیا ہے، ہماری دنیا میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اس سے مشابہ ٹھہرا کے ہمیں اس عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ علم دیتے ہیں، جتنا ہمارے لیے لینا ممکن ہوتا ہے، جتنا سمجھنا ممکن ہوتا ہے، جہاں تک ہماری استعداد وہ علم ہمیں دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے اس کائنات کے پروردگار نے دو طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک طریقہ اجمال کا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں تمہاری زندگی ابدی زندگی ہوگی، یہ عارضی دنیا ہے، یہ اس کی تمہید کے طور پر بنائی گئی ہے، یہاں تمہیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے، یہ امتحان پاکیزگی نفس کا امتحان ہے، یہ بات بتا دی گئی۔ جب وہ نئی دنیا آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس پورے عالم کو ایک نئی صورت دیں گے، اب دیکھیے یہ کوئی معمولی معاملہ ہے، اس پورے عالم کو ایک نئی صورت دیں گے، یہ بتایا نا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کو اور ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور بالکل ایک دوسرے زمین اور دوسرے آسمانوں میں تبدیل کر دیں گے۔
ٹھیک،
جب تبدیل کریں گے اور جنت وجود میں آئے گی تو پھر اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہاں تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں جسم دیا جائے گا، تمہاری پور پور درست کی جائے گی۔ پھر نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو نعمتوں کا ایک اجمالی ذکر ہے، یعنی وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں اگر بتایا جائے تو تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اس میں تمہارے لیے کیا نعمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ بس اتنا ہی ہے کہ جس کو تم سمجھ سکتے ہو، اس کی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
ٹھیک،
یعنی ان تمام معاملات میں یہ اصولی بات بتا دی گئی ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت سے واقف ہے، لیکن جو کچھ تم سمجھ سکتے ہو وہ یہ ہے، اس کو عربی زبان میں، عربی مبین میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، البتہ اس کی حقیقت کو اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے۔ اب جو اجمالی باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم وہاں اٹھائے جائیں گے، اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اسی شخصیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو وہاں پر بھی وہی زوجین کا اصول کار فرما ہوگا جو یہاں کار فرما ہے۔
ٹھیک،
یعنی مردوں کے لیے عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے مرد ہیں، یہ ایک بنیادی بات۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی تمہارے لیے ہر وہ چیز وہاں میسر ہوگی جو تم خواہش کرو گے، جس کا تم مطالبہ کرو گے، جو تم چاہو گے۔ یہ تمام اجمالی بیانات ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے اور وہ بھی بالکل بالاجمال ہے، اور وہ یہ کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو اللہ کے سچے دوستوں کی حیثیت جب اس میں داخل ہوگے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی نہ وہاں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، ان سے بالکل بالاتر ہو کر تم وہاں اطمینان کی زندگی بسر کرو گے، اور یہ زندگی کیسی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب اس میں جس طرح کے بالاجمال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اسی طریقے سے یہ بات بھی قرآن مجید میں صراحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ اس دنیا میں جو عورتیں اور مرد ہیں ان میں سے بھی اسی بنیاد پر کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے وہاں بھی انتخاب ہوگا۔
ٹھیک،
اور یہ عورتیں اور یہ مرد یہ بھی نیکی اور خیر کی بنیاد پر جب جنت کے لیے منتخب ہو جائیں گے تو ان میں زوجین کا تعلق پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ دو اجمالی باتیں ہیں، یہ جو اجمالی باتیں ہیں اس کے بعد قرآن نے ان کی تفصیل کی ہے۔ پہلے ان دونوں اجمالی باتوں کو قرآن مجید سے سن لیجئے جہاں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے آپ جب بقرہ ہی کو شروع کرتے ہیں، یہ مضمون دوسری جگہوں پر ہے، تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فیها ازواج مطہرۃ وهم فیها خالدون۔ یہ جنت کا بیان ہے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی بشارت دو ہے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا کوئی پھل جب کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، دراں حالے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ اجمال کے ساتھ بات بیان کر دی ہے، یعنی کیا کہا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
ٹھیک،
جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے ازواج۔ ازواج کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جوڑے۔ یعنی آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں جنت میں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ آئیے سورہ نور میں۔ سورہ نور میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، اس دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر ہے، جیسے لوط علیہ السلام ہے، جیسے نوح علیہ السلام ہے، لیکن ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ خیانت، وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ منافقت کا ساتھ رہیں، اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو وہ اس عذاب کی زد میں آ گئیں۔
ٹھیک،
قرآن مجید کی اصطلاح میں چونکہ پاکیزگی بنیاد ہے تو ان کو خبیثات کہا جائے گا، اور پاکیزگی بنیاد ہے تو ان کے شوہروں کو طیبون طیبین کہا جائے گا۔
ٹھیک،
اب اس چیز کو ملحوظ رکھیے، اسی کو الٹ کر دیکھیے، یعنی بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر تو فرعون ہے لیکن اس کے گھر میں آسیہ ہے، یعنی ایک ایسی خاتون کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے ہاں خدا کی سچی معرفت ہے، جو جنت کی طلب رکھتی ہے، جو اسی کے لیے زندگی بسر کر رہی ہے، اور جو کچھ اس کے گرد و پیش میں ہدایت موجود ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی تحسین کی ہے ان کی۔ تو یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ یہ معاملہ تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں اس سے بالکل برخلاف ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بیویاں نیک ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والی ہیں، اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنے والی ہیں، لیکن شوہر چور ہیں، شوہر ملاوٹ کرنے والے ہیں، شوہر رشوت لینے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اور سرتابی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ساری تصویر ہوتی ہے،
بالکل ہوتی ہے۔
اب قرآن مجید نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہاں تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہی ہے، لیکن جس وقت تم قیامت میں اٹھو گے اور وہاں اللہ تعالیٰ نیکی کی بنیاد پر، خیر کی بنیاد پر جوڑے بنائیں گے، تو وہ جوڑے کیسے بنیں گے؟ تو اس کو سورہ نور میں بیان کیا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت 26 ہے، ارشاد فرمایا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، یعنی اب گویا نئے جوڑے بنیں گے۔ خبیث عورتیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردہ رہی، جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے عملی زندگی میں اس کو اختیار نہیں کیا، اسی طرح مردوں کو سمجھ لیجیے، اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے، ان کے لیے ہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ اجمالی بیان ہے قرآن مجید کے، دو مقامات میں نے اس میں پیش کر دیا آپ کے سامنے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس دنیا میں جو عورتیں ہیں وہ جب وہاں پہنچیں گی، اور جو مرد ہیں جب وہ وہاں پہنچیں گے، تو ان کے کردار، ان کی سیرت اور جو کچھ ان کا انجام سامنے آئے گا، اس کی بنیاد پر نئے جوڑے بنائے جائیں گے،
نئے جوڑے بنائے جائیں گے۔
یعنی اس بات میں تو کوئی اختلاف کی جسارت ہی نہیں کر سکتا،
بالکل ٹھیک،
یہ اپنی جگہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی بہرحال جنت کے لیے انتخاب کیا جانا ہے، اور جو مرد ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو بہت سے لوگ جنت کے لیے منتخب ہوں گے، تو ان کے درمیان کیا تعلق ہوگا؟ تو یہ بتا دیا ہے کہ وہی میاں بیوی کا تعلق ان کے اندر بھی ہوگا، اور اسی طرح سے ان کو بھی ازواج کی صورت دی جائے گی، اور وہ بھی وہاں مل کر اسی طرح زندگی بسر کریں گے جس طرح کے اس دنیا میں بسر کرتے رہے۔
ٹھیک،
اتنی بات واضح ہو گئی،
بالکل واضح۔
اب اس کے بعد آگے بڑھیے۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اجمال سے بھی بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مخاطبین کے لحاظ سے ان کی تفسیر شروع کر دیتا ہے۔
اچھا،
یہ بھی بارہا ہوتا ہے قرآن میں۔ یہ جو مخاطبین کے لحاظ سے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مخاطبین سامنے ہیں ان کے ذوق کو، ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی جہنم کی تصویر کھینچنی ہے، جنت کی تصویر کھینچنی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو وہ سمجھ سکیں، جس کو وہ اپریشیٹ کر سکیں، وہی الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ تنبیہ کر دی گئی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سب متشابہات کا اسلوب ہوتا ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہوتا ہے، یہ کہ اس میں کس کس چیز کی نہریں بہتی ہوں گی، یہ کہ اس میں باغات کس طرح کے ہوں گے، یہ کہ اس میں درخت کیا ہوں گے، یہ کہ اس میں پھل کیا ہوں گے، یہ کہ اس میں کھانے کے لیے کیا چیزیں میسر ہوں گی، اس میں پینے کے لیے کیا چیزیں میسر ہوں گی۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، پھر تفصیل میں آتی ہیں۔ یعنی اجمال تو یہ ہو گیا نا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جو تم چاہو گے وہ تم کو مل جائے گا،
ٹھیک،
جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ حاضر کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد تفصیل میں بھی بتایا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں تمہیں کھانے کے لیے ملیں گی، پینے کے لیے ملیں گی، پہننے کے لیے ملیں گی۔ اس کی تفصیلات آپ کو بہت سی صورتوں میں ملتی ہیں۔
درست۔
اسی طریقے سے یہ جو بات کہی ہے ازواج مطہرہ کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، یہ بات سورہ نور سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہاں نئے سرے سے لوگوں کے درمیان ایک ازدواج کا تعلق پیدا کرے گا، ان کو بیاہ دیا جائے گا، ان کے مابین یہی تعلق ہوگا جو تعلق یہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلق ایک تمثیل ہے، وہاں اس کی صورت کیا ہوگی، اس میں کیا لذت ہوگی، اس کے اندر کیا تسکین ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی وہ تو اصولی طور پر جب یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں یہ نعمتیں کس طرح ملیں گی اور تمہاری آنکھوں کو کیا ٹھنڈک ملے گی، اس کا تم یہاں تصور نہیں کر سکتے،
ٹھیک۔
اس تنبیہ کے ساتھ یہ اجمالی طور پر معلوم ہو گیا کہ دنیا کی عورتوں میں سے بھی وہاں انتخاب کیا جانا ہے، دنیا کے مردوں میں سے بھی جو لوگ منتخب ہو جائیں گے ان کے مابین زوجیت کا تعلق بھی ہوگا۔ یہ بات صراحت سے قرآن نے بیان کر دی۔ اب تفصیلات میں آئیے۔ جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں 8 مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات کے لحاظ سے ان کا ذکر کیا گیا۔
اچھا،
یعنی ہم بھی اپنی زبان میں جب عورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بعض الفاظ بولتے ہیں جو اصل میں ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کی نزاکت کو، ان کی لطافت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گل بدن ہے، ہم کہتے ہیں گل اندام ہے، کہتے ہیں نا یہ بات، حسین ہے، جمیل ہے، بہت سے الفاظ بولتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی پھر ان عورتوں کے بارے میں بعض تعبیریں اختیار کی ہیں کہ وہ کیسی عورتیں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب جوڑے بنائے گا، کیونکہ عورت بہت بڑی نعمت ہے، عورت اللہ تعالیٰ کا کمال شاہکار ہے، دنیا کی نعمتوں میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ حسن و جمال کے آخری درجے میں ہے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی آخری درجے میں ہے، تو اس سے شاید بڑی کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی جو انسان کو میسر کر دی جائے۔ تو یہ تصویریں بھی قرآن مجید نے پھر کھینچی ہیں۔ وہ تصویریں میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 مقامات پر کھینچی گئی ہیں۔
اچھا،
پہلے تو وہ ساری تصویریں بالاجمال دیکھ لیجیے تو ان میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم ایک ایک جگہ کو لیتے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہو گئی، یعنی جس وقت تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں دے گا۔ تو ذرا سنیے اس میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکاسم من معین بیضا لذت للشاربین لا فیہ غول ولا ہم انہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرفین کأنہن بیض مکنون۔ ترجمہ سن لیجئے اس کا۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، یعنی جنت والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، ہر طرح کے میوے اور راحت کے باغوں میں وہ بڑی عزت سے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے شراب ناب کے جام گردش میں ہوں گے، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی، ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشم عورتیں ہوں گی، گویا کہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے۔
ٹھیک،
اب دیکھیے یہاں کیا کیا کہ صرف یہ نہیں بتایا کہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے جس طرح کہ وہاں اجمال تھا، یہاں تفصیل کی۔ تفصیل کیا کی ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَيْنِ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، یعنی تشبیہ بھی ہے اس میں، خاص تعبیریں بھی ہیں، ان کے حسن اور جمال کی طرف ایک نہایت خوبصورت اشارہ بھی ہے، تو فرمایا کہ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشم عورتیں ہوں گی۔ غزال چشم کے لیے عربی زبان کا لفظ عین استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے نیچی نگاہوں والی کے لیے کاسرات الطرف استعمال ہوا ہے۔ یہ صفات ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا موصوف کیا ہے؟ عورتیں۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ ان خصائص کی، ان اوصاف کی حامل عورتیں ہوں گی جن کے ساتھ وہاں تمہارا جوڑا بنایا جائے گا۔
اچھا،
یہ سورہ صافات ایک مقام ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اس کے بعد آگے یہ سورہ سواد ہے، اس میں بھی کم و بیش وہی اسلوب ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَاب مُتَّقِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَالشَّرَاب وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَاب ھذا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَاب۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کیا کہا ہے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی، یعنی وہاں پر بھی یہ تھا نیچی نگاہوں والی، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کاسرات الطرف، اس کے بعد ہے اطراب، ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی، یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک،
یہاں بھی کچھ صفات ہیں جن کے ساتھ ان عورتوں کا تعارف کیا،
اور یہ وہی عورتیں جن کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا،
جن کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا، یعنی ایک ہی بات ہے جس کو اب اوصاف اور صفات کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک،
یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک دلہن بیاہ کے لا دیں گے، آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک غزال چشم بیاہ کے لا دیں گے، آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک آہو چشم بیاہ کے لا دیں گے، یہ کہ ایک شرمیلی نگاہوں والی بیاہ کے لا دیں گے، یعنی صفات ہیں، بیان کرتے چلے جائیں جتنی بھی بیان کر سکتے ہیں، نازین بیاہ کے لا دیں گے، نازک اندام بیاہ کے لا دیں گے، وہ بیاہ کے لا دیں گے کہ جس کے ہونٹوں کے بارے میں تم یہ کہہ سکو کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو ہزار تعبیریں ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں، قرآن مجید کی تعبیریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
ٹھیک،
اب یہ دیکھیے، اس کے بعد سورہ دخان ہے،
تیسرا مقام
ہے، اس میں فرمایا ہے ان المتقین فی مقام امین، یہ 51 سے آیات شروع ہو رہی ہیں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کچھ الفاظ آئے ہیں، کچھ صفات آئی ہیں، ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی حالت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی شان یہی ہوگی، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا بیان ہے، اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیا دیں گے۔ اس سے پہلے کیا صفات آئیں؟ اس سے پہلے آیا شرمیلی، اس سے پہلے آیا خمسن، اس سے پہلے آیا آہو چشم،
نظریں جھکائی
وہ بھی. آہو چشم یہاں بھی آ گیا ہے، یعنی این جو عربی زبان کا لفظ ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ این، اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیا دیں گے، یہاں لفظ آیا حور، حور کا مطلب کیا ہے؟ گوریاں، یعنی یہ رنگ کا بیان ہے، اس پر میں آگے چاہ کے گفتگو کرتا ہوں، فی الحال صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ تفصیل ہو رہی ہے، اور تفصیل میں مختلف صفات کے ذریعے سے ان عورتوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔
ٹھیک،
جیسے میں نے اردو زبان میں آپ کو مثالیں دی، فارسی زبان میں، ہماری شاعری میں، ہمارے ادب میں بہت سی تعبیریں ہیں جو ہم عورتوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس میں کبھی رنگ کو بیان کرتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو بیان کرتے ہیں، کبھی آرس کو بیان کرتے ہیں، کبھی ان کی مجموعی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو محبوب کا جو سراپا کھینچا جاتا ہے ہماری شاعری ادب میں، اسی طرح قرآن مجید بھی کچھ تعارف کرا رہا ہے۔
ٹھیک،
یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کوئی بہت طول طویل آئی ہیں، لیکن مختصر جملوں میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ عورتیں کیا ہوں گی جو تمہارے ساتھ وہاں بیائی جائیں گی، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بات تو اصولاً بیان ہو گئی کہ جوڑے ہوں گے، یہ بیان ہو گئی کہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، اب عورتوں کو خاص طور پر اس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے۔
تو یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر پہلی دفعہ حور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
جی، اور میں اس پہ عرض کر چکا کہ اس کا مطلب کیا، گوریاں۔
ٹھیک،
یعنی جس طرح عین کا مطلب کیا ہے، آہو چشم، کاسرات الطرف کا مطلب کیا ہے، نیچی نگاہوں والیاں، شرمیلی، اسی طرح مختلف الفاظ آتے چلے جائیں گے، ایسا ہی ایک لفظ عربی زبان کا لفظ حور ہے۔ اب اس کے بعد سورہ طور آتی ہے۔
ٹھیک،
سورہ طور میں اب یہ دیکھیے کیا کہا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ 17 آیت سے شروع ہو رہا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم و بقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ یہ سورہ طور ہے،
ٹھیک،
اس کا ترجمہ سنیے۔ پرہیزگار البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف لے رہے ہوں گے، اور اس سے بھی کہ ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آہو چشم گوریاں ہم نے ان سے بیا دی ہوں گی۔
ٹھیک،
تو یہاں پر بھی وہی صفات آ گئیں، یعنی ایک لفظ آیا حور، دوسرا آیا عین۔ عین کا مطلب کیا ہے؟ آہو چشم، غزال چشم، اور حور کا مطلب کیا ہے؟ گوریاں۔
آہو چشم کا مطلب
سمجھنا ہم بے حور عین، یعنی جس کی آنکھیں گویا ہرن کی طرح ہیں۔
اچھا،
یہ وہ تشبیہ ہے جو ہماری اردو میں بھی ہے، ہماری فارسی میں بھی ہے، اور عام طور پر آنکھ کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، آنکھ کی خوبصورتی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو زوجنا ہم بے حور عین، تو یہاں کیا کہا؟ اور آہو چشم گوریاں ہم نے ان سے بیا دی ہوں گی۔ یہ سورہ طور تھی۔ طور کے بعد ہم رحمان میں آتے ہیں۔ رحمان میں دو جگہ پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے آیت 46 سے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید کے کچھ مباحث ہیں ان کو بیان کیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو پروردگار سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کیا صلہ ہے، تو وہاں سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ پہلا حصہ ہے،
ٹھیک،
اس سورہ میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کیا ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا ہے اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے دو باغ ہیں، پھر جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، بہت سی شاخوں والے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں میں دو چشمے بہتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ یعنی یہاں پر بھی وہ کیا لفظ ہے؟ فیہن قاصرات الطرف۔
ٹھیک،
یہ دیکھیے، یہ لفظ دسیوں جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اسی کا انتخاب کیا ہے، اور جن جگہوں کو ہم پیش کر رہے ہیں وہاں اس کو دہرایا ہے، جگہ جگہ دہرایا ہے۔ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اس سورہ میں پہلا بیان ہے۔ اس کے بعد دوسرا بیان سنیے، دوسرا بیان کیا ہے؟ اور ان کے سوا دو باغ اور بھی ہیں، یعنی یہ دو باغ تھے اور ان کے سوا دو باغ اور بھی ہیں، پھر جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، اس کی پدا یہاں سے ہوتی ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُدْهَامَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ یہاں دیکھیے، پھر حور کا لفظ آیا ہے۔ اب سنیے ترجمہ، اور ان کے سوا دو باغ اور بھی ہیں، پھر جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں گھنے سرسبز و شاداب، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں میں دو چشمے ابلتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں خوبصورت بیویاں۔ یعنی اب یہاں کیا الفاظ ہے، فینا خیرات الحسان، یعنی اس میں سیرت کو بھی بیان کر دیا، صورت کو بھی بیان کر دیا، ان میں خوب سیرت خوبصورت بیویاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں، حور کا لفظ آ گیا نا، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں، یہ رنگ کا بیان ہے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے۔
ٹھیک،
یہ سورہ رحمان کا بیان تھا، اور شاید سب سے زیادہ تفصیلی بیان یہی ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ اب سورہ واقعہ میں یہ دیکھیے کہ یہ آیات ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کر دے گا، پھر یہ بتایا ہے کہ ان میں سے جو پہلا گروہ ہے وہ کون سا ہے، وہ السابقون کا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ بس سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موزونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینصفون وفاکہۃ مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتہون و حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ ترجمہ سنیے، ارشاد فرمایا ہے کہ اور آگے والے، تو آگے والے پھر آگے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہوں گے، راحت کے باغوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت اور پچھلوں میں کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، پیالے سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جن سے نہ ان کا سر چکرائے گا نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور ان کے سامنے میوے پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی۔
پھر
وہی لفظ استعمال کیا ہے، وہ حور عین، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کو طرح، ان کے اعمال کا صلہ جو وہ کرتے رہے۔ یہ سورہ کا پہلا بیان ہے، اس سورہ واقعہ کا، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ یہ بیان شروع ہوتا ہے آیت 10 سے۔ اس کے بعد پھر اصحاب الیمین کا ذکر ہوا ہے، یعنی جو دائیں والے ہیں، پہلے یہ السابقون کی جنت تھی، اب یہ دائیں والوں کی جنت ہے۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ اصحاب الیمین، یہ آیت 27 ہے، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماءٍ مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوع انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ یہ دوسرا بیان ہے اس سورہ میں۔ اور دائیں والے تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے، بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، بہتے ہوئے پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے فراواں میووں میں، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے، اور اونچے بستروں میں جہاں ان کی بیویاں ہوں گی، ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا اور انہیں کنواری دل ربا اور ہم سن بنا دیا ہوگا۔
اچھا،
اب دیکھیے یہاں کچھ اور صفات آ گئیں، اور انہیں کنواری دل ربا اور ہم سن بنا دیا ہوگا، یہ سب دائیں والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوں گے اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ۔ تو یہ سورہ واقعہ کے دو مقامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد جو آخری مقام ہے جس میں ذکر ہوا ہے، وہ سورہ نبا ہے۔
ٹھیک،
سورہ نبا میں فرمایا ہے، یہ آیت 31 ہے، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کوائب اترابا و کاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سے نے، یہ دیکھیے یہاں کچھ اور صفات آ گئی ہیں، اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سنیں، اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔
ٹھیک،
تو یہ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر کتنی صفات عورتوں کی آئی ہیں، مثال کے طور پر کوائب، مثال کے طور پر اطراب، مثال کے طور پر کاسرات الطرف، مثال کے طور پر عین، اسی طرح ایک لفظ آیا ہے حور، ان میں سے ہر ایک کے معنی آپ نے سن لیے.
ٹھیک,
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے 8 مقامات ہیں, انہی مقامات پر جنت کی عورتوں کا ذکر ہوا ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پر ویسے لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر ہوا ہے. 8 مقامات ہیں پورے قرآن میں.
اچھا,
اور ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں ان عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے, یعنی بہت سے اوصاف میں نے آپ کو بتایا نا, وہ عربی زبان کے بہت سے خوبصورت الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں. 4 مقامات ہیں, کل 8 مقامات ہیں, ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے لفظ حور استعمال ہوا ہے.
اچھا,
اب یہ لفظ حور جس کے بارے میں نے عرض کیا, ہمارے ہاں یہ خیال پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ یہ غالباً کسی مخلوق کا نام ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ یہ لفظ چونکہ اپنے صوتی آہنگ کے لحاظ سے خوبصورت بھی تھا اور ایک بہت ہی مختصر لفظ بھی ہے, تو یہ رائج ہونا شروع ہو گیا فارسی زبان میں بھی, ہمارے ادب میں بھی حوریان بہشت کی تعبیر ہو گئی, خود ہم نے اس کو اختیار کر لیا. اس کے معنی کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی, دراں حالے کہ جس طریقے سے باقی الفاظ آئے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ایک عربی زبان کا لفظ ہے.
اچھا,
اور ایک ایڈجیکٹیو ہے, صفت کے طور پر آیا ہے. یعنی اگر عورت کو آہو چشم کہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ این کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. شرمیلی نگاہ والی کہنا ہے تو کاسرات الطرف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہمسن کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے. اگر کنواری کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے.
ٹھیک,
تو اگر یہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر اس کے بعد اس کو الگ سے کوئی اسم علم کے طور پر لینا یہ عربیت کے بالکل خلاف ہوگا.
اچھا,
یعنی جیسے باقی صفات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک صفت ہے, یعنی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت. اگر میں نے ایک جگہ گل بدن کا لفظ استعمال کیا ہے, دوسری جگہ گل اندام کا لفظ استعمال کیا ہے, تیسری جگہ نازنین کا لفظ استعمال کیا ہے, تو یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفات.
ٹھیک,
سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ خیرات کا لفظ استعمال ہوا, یعنی ان کی سیرت بھی بہت غیر معمولی ہوگی. یہ جو لفظ حور ہے, کیونکہ یہی مسئلہ بن گیا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں. انہوں نے یہ نوٹ سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے.
ٹھیک,
وہاں اوپر لفظ کیا آیا ہے, آیت 54 میں, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, یعنی ہم نے ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیاہ دیا ہوگا. وہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حورٌ عِين. یہ دیکھیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. اصل الفاظ ہیں حورٌ عِين. حور جمع ہے حورا کی, یعنی عربی زبان میں جس طریقے سے مختلف صفات ایڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح حور جمع ہے حورا کی, اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں.
اچھا,
یعنی جس طرح سے آہو چشم عورت ہے, جس طریقے سے کاسرات الطرف عورت ہے, اسی طرح سے اگر کسی عورت کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حورا. اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کے کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ این. وہ کہتے ہیں اور این جمع ہے عینا کی, یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں الفاظ کوئی اسم علم نہیں ہیں. ان میں سے حور بھی تنہا کوئی اسم علم نہیں, یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے جن ایک مخلوق ہے اس کا نام جن ہے, ملائکہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ملائکہ یا ملک ہے, بلکہ عورتیں ہیں جن کی صفات بیان کرنے کے لیے, جن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے, جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کہیں خیرات کا لفظ آیا ہے, کہیں این کا لفظ آیا ہے, کہیں کاسرات الطرف کا لفظ آیا ہے, کہیں حور کا لفظ آیا ہے.
ٹھیک,
تو 4 مقامات پر یہ لفظ آیا. اب آپ یہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو ترجمہ کرنے والے بھی عام طور پر حوری کا لفظ لکھ دیتے ہیں.
جی,
تو یہ روایت بھی بہت بعد میں قائم ہوئی ہے.
اچھا,
یعنی جب ایک لفظ اردو زبان میں آ گیا, لوگوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا, شاعروں نے اس پر شعر کہنے شروع کر دیے, جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی. تو یہاں اگرچہ الفاظ تو قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے تھے, لیکن یہ لفظ ہماری زبان کا حصہ بن گیا. جنت کی عورت کے لیے حور کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا, حور یعنی بہشت کی تعبیر اختیار کر لی. یہ فارسی میں بھی آ گئی, یہ ہماری زبان میں بھی آ گئی. جب یہ ہماری زبان میں آ گئی تو اب ہمارا ترجمہ کرنے والے لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب ایک لفظ ہماری زبان میں ایک خاص پس منظر سے آ گیا تو اسی کو استعمال کر دیتے ہیں.
ٹھیک.
لیکن آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا. قرآن مجید کے اولین مترجمین میں سب سے بڑی شخصیت شاہ عبد القادر کی، امام الہند شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے.
ٹھیک.
ان کا ترجمہ قرآن کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ترجمہ قرآن موزی القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ باقی مترجمین بالعموم انہی کے ترجمے کو نئی صورت دیتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح کہ کوئی چیز بنیاد ہوتی ہے تو شاہ صاحب کا ترجمہ اردو تراجم میں ایک کلاسیکی چیز
اور اولین بھی ہے،
اولین ترجموں میں سے ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ترجمہ اور بھی لوگ نکال لائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں جس کو اولین ترجمہ مانا جاتا ہے عام طور پر وہ شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے. اور شاہ صاحب کے ترجمے ہی کو سامنے رکھ کر دیوبند کے علماء میں تراجم کیے ہیں اور بہت سے اہل علم نے تراجم کیے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی بنیادی ترجمہ ہے جس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے.
اور شاہ صاحب کا ملکہ عبور دسترس بھی عربی زبان
اس میں کیا شبہ ہے جی. وہ ایک جلیل القدر عالم ہے اور وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہیں، اور قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مختصر تفسیر لکھی ہے موزی القرآن کے نام سے، جلیل القدر عالم ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ترجمے کو بنیاد مانا گیا ہے، وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اردو زبان کے تراجم میں. اب یہ چاروں مقامات پر میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں.
اچھا.
یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ چار مقامات میں نے آپ سے عرض کیا کہ آٹھ مقامات ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے عورتوں کے حسن یا ان کی خوبصورتی کو بعض صفات کے ذریعے سے بیان کر کے جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی. آٹھ مقامات ہیں، ان میں سے چار جگہیں ہیں جہاں پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ چاروں جگہیں دیکھ لیجئے. سب سے پہلے سورہ دخان میں دیکھیے. سورہ دخان میں یہ آیت ہے 54، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. دیکھیے حور کا لفظ آ گیا. اب شاہ صاحب کا ترجمہ سنیے، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں، اور بیاہ دیں زوجناہم، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حور کا. اور این کا ترجمہ بڑی آنکھوں والیاں.
اچھا،
شاہ صاحب نے لفظ حور نہیں استعمال کیا بلکہ لفظ کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بعد میں مستعمل ہوا ہے، یعنی شاہ صاحب جب ترجمہ کر رہے ہیں اس وقت یہ لفظ ہماری اردو زبان میں وہ صورت نہیں اختیار کر چکا تھا جو بعد کے مترجمین کے ہاں یا اردو زبان بولنے والوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں.
ٹھیک.
اس کے بعد تو آپ دیکھیے کہ ہماری شاعری میں وہ لفظ آ گیا، ہمارے ادب میں آ گیا، ہر شخص کی زبان پر آ گیا، اور یہ تاثر بن گیا کہ یہ شاید جنت کی عورتوں کا کوئی نام ہے. یہ نام نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قاصرات الطرف بیان ہوا ہے تو وہ ان کا کوئی نام نہیں ہے، اطراف بیان ہوا ہے تو ان کا کوئی نام نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے الفاظ ہیں تو یہ بھی ایک لفظ ہے. اس کے بعد دوسرے دیکھیے، سورہ طور میں استعمال ہوا ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ آیت 20 ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، وہی الفاظ ہے کم و بیش. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں. یعنی بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں، گوریاں حور میں نے عرض کیا نا، ہورا کی جمع ہے، اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں، اور این کا ترجمہ کیا ہے، اور بڑی آنکھوں والیاں. اس کے بعد سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے، حورم مقصوراتم فی الخیام، یہ آیت 72 ہے. یہ میں سنا چکا اس کا ترجمہ، حورم مقصوراتم فی الخیام. اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں.
اچھا،
یہ نا حورم مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہری ہوئی. تو وہ ترجمہ کر رہے ہیں گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں.
یعنی یہاں بھی ایڈجیکٹیو کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو وہ الگ سے علم نہیں بنا رہے.
بالکل نہیں بنا رہے، کسی جگہ بھی نہیں بنایا انہوں نے. اس کے بعد آخری جگہ کون سی ہے؟ چار مقامات پر آیا نا یہ لفظ قرآن مجید میں، واقعہ ہے. واقعہ کی آیت 22 ہے، اس میں الفاظ ہیں وہ حورن عین، اور شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور گوریاں بڑی آنکھوں والی.
اچھا،
تو یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے. یعنی یہ خیال نہ ہو کہ میں نے کوئی الگ ترجمہ کر دیا ہے جس میں ہر جگہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے کہ یہ در حقیقت ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایک اسم صفت ہے، اسی طرح کا ایڈجیکٹیو اور اسم صفت جیسے ہم اپنے ادب میں، اپنی شاعری میں عورتوں کی تصویر بیان کرتے ہوئے یا ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے بہت سے اوصاف صفات استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے شاعروں کو پڑھ کے دیکھ لیں کیا کیا تعبیریں ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں. یہ آہو چشم کی تعبیر بھی خود ہماری شاعری میں موجود ہے، آنکھوں کی تعریف میں، لبوں کی تعریف میں، عارض کی تعریف میں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں یا تعبیریں ہیں جو ہماری شاعری اور ہمارے ادب میں بھی آپ کو مل جائیں گی. تو یہ قرآن مجید ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورتیں وہاں ہوں گی اور ان عورتوں کو بیاہ دیا جائے گا، یعنی جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ پہلے یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہاں پر اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے جوڑے ہوں گے، پھر یہ بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر جو سیرت جو کردار بھی ہو، یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو اور لوط کے اور نوح کے گھر میں وہ عورتیں ہوں جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، لیکن قیامت میں یہ ترتیب نہیں ہوگی۔ وہاں پر جوڑے نیکوکاروں کے ساتھ بنائے جائیں گے، بدوں کے بدوں کے ساتھ بنائے جائیں گے۔ وہ اصولی بات سورہ نور میں بیان کر دی، اس کے بعد جب تفصیل کرنا شروع کی تو تفصیل میں حسن کو، جمال کو، سیرت کو، کردار کو، سب چیزوں کو مختلف جگہوں پر نمایاں کیا، یہاں تک کہ عمر کیا ہوگی، ہم سن ہوں گی، یہاں تک کہ کنواری ہوں گی، یہ ساری باتیں بیان کی قرآن مجید نے۔ اور بیان کرنے کے بعد اس میں یہ لفظ حور بھی استعمال کیا جو رنگ کو بیان کرتا ہے، رنگ کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ حور، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گوریاں۔ یہ بات واضح ہو گئی؟
ٹھیک۔
اب قرآن مجید سے اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اس کے بعد ایک نظر حدیث پر بھی ڈال لینی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں جو حدیث کی روایات ہیں وہ بھی چونکہ بہت سے باعث سناتے رہتے ہیں تو ان پر بھی ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا بات بیان ہوئی۔ ابھی میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا دوسری آراء پر، صرف آپ کے سامنے پہلے وہ سب چیزیں لے آنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول نے یہ تعبیرات اختیار کی ہیں۔
ٹھیک،
تو حدیثیں بھی ہمارے سامنے موجود ہوں گی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اگر وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم یہیں سے بات شروع کر دیں۔
ہم سب بہت تفصیل سے آج آپ نے اس پورے ڈیٹا کا انالیسس کیا جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے، جس سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک الگ انڈیپینڈنٹ مخلوق کا نام زیر بحث ہے جو جنت کی عورتیں ہوں گی۔ وہ لفظ کیسے، کہاں، کب استعمال ہوا ہے، سابقہ مترجمین نے اس کو کیسے لیا ہے، ایک ابتدائی تعارف پوری بحث کا لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس سب کے باوجود قرآن ہی کے مقامات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مستقل علیحدہ عورتیں ہوں گی، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اور حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں ایسی روایتیں ہیں جن میں حوروں کی صفات، ان کے خصائص، ان کی عادات بیان ہوئی ہیں، اور وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ دنیا کی عورتیں نہیں بلکہ کوئی انڈیپینڈنٹ الگ مخلوق ہوں گی۔ اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے بات کریں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
اچھا۔